الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. اور محمد تو ایک رسول ہیں، ہو چکے ان سے پہلے بہت رسول، پھر کیا اگر وہ مر گئے یا مارے گئے تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو، اور کوئی مر نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم کے، لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا دیں گے ہم اس کو دنیا ہی سے، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت کا اس میں سے دیں گے ہم اس کو، اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو. اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، بہت خدا کے طالب، پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں، اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے. اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا کہ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، اور ثابت رکھ قدم ہمارے، اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر. پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے. بزرگان محترم، اس سے پہلے گزشتہ آیات میں غزوہ احد میں صحابہ کو شکست کیوں ہوئی، اور کامیابی کے بعد ناکام کیوں ہوئے، اس کی اللہ نے حکمتیں بیان کی. آگے اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں. واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو حکم تھا، بعض لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی. آپ نے 50 صحابہ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا کیا اور یہ فرمایا کہ ہر حال میں یہاں رہنا، کسی بھی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا، خواہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں یا مسلمان کامیاب ہو کر غنیمت حاصل کر رہے ہوں، کوئی بھی صورت ہو یہاں سے نہ ہٹنا. لیکن جب لڑائی شروع ہوئی اور مسلمان بہت جلد غالب آ گئے، 700 مسلمان بھاری پڑ گئے، تو 3000 کافروں کا لشکر بھاگنے لگا، میدان چھوڑ کر چلا گیا اور مسلمان غنیمت جمع کرنے لگے. تو جو پہاڑوں پر تیر اندازوں کی جماعت تھی، وہ 50 لوگ تھے، ان میں سے 10-12 کے سوا بقیہ لوگ تقریباً 40 لوگوں نے کہا، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اس لیے ہم کو مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. ان کے امیر نے بہت روکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ ہم کامیاب ہو جائیں خواہ ہم ناکام ہو جائیں. تو امیر نے، دوسرے لوگوں نے بہت منع کیا، لیکن وہ لوگ یہ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ ہم جب کامیاب ہو جائیں تو اس وقت جگہ چھوڑ سکتے ہیں، ناکام ہونے کی صورت میں یہ بات تھی. تو وہ لوگ وہاں سے چلے آئے. خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک راستہ ہے احد پہاڑ سے پار کر کے اندر جانے کا، اور وہاں بہت کم لوگ ہیں، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو 200-250 لوگوں کو لے کر اچانک سے وہاں پہنچے. وہاں 10-12 افراد تھے، انہوں نے بہت کوشش کی روکنے کی اور پورا زور لگایا، لیکن وہ سب شہید ہو گئے. 200-250 کا مقابلہ کیسے کرتے؟ اب یہ لوگ اچانک سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور جو کافر بہت دور گئے تھے، جب ان کو پتا چلا تو وہ بھی واپس ہو گئے. اور ادھر بیچ میدان میں چند سو مسلمان تھے، 500-600، ایک دم سے 3000 کا لشکر نے حملہ کر دیا. تو فتح ہونے کے بعد پھر ناکامی ہو گئی اور شکست ہو گئی، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے. اور اسی وقت ایک شخص جس کا نام ابن قیمہ لکھا ہے، وہ شخص ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مار دیا، وہ سیدھے آپ کے چہرے پر لگا، آپ کے دان ٹوٹ گئے، اور جو لوہے کی ٹوپی آپ نے پہن رکھی تھی اس میں جو میخ تھی وہ میخ پیشانی کے اندر چھپ گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا. اتنا شدید زخم ہوا کہ اللہ کے نبی نیچے گر پڑے. کسی کافر نے یا شیطان نے، دونوں طرح کی روایت ہے، یہ اعلان کر دیا کہ محمد قتل ہو چکے ہیں، وہ مارے گئے ہیں. بس اتنا سننا تھا، صحابہ کرام جو پہلے ہی مصیبت میں گھرے ہوئے تھے اور زیادہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی، اور اس قدر ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. اس لیے صحابہ بکھر گئے اور کوئی ان کو اس وقت سنبھالنے والا نہیں تھا. عین اس موقع پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. ابھی آواز صحابہ کے کانوں میں پڑی تو ایک ایک کر کے پھر سے صحابہ جمع ہوئے، اور نہایت زخمی تھے، لیکن دوبارہ اتنا شدید حملہ کیا صحابہ نے کہ پھر کافروں کو وہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑا. غزوہ بدر میں 70 ان کے مارے گئے اور 70 قید ہوئے. یہاں احد میں 70 شہید ہوئے لیکن کوئی قید نہیں ہوا، اور وہ واپس ہو گئے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو شدید زخم لگا تھا اور بہت نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا. اور اس وقت جبکہ یہ ابتدائے اسلام کا دور تھا، اس وقت بڑے 70 صحابہ مارے جائیں تو یہ بہت شدید نقصان شمار ہوتا ہے. اس لیے مسلمان گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اللہ تعالی نے وہاں پھر صحابہ کو سنبھالا. اور اس وقت کئی کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے اور آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک بعد دیگرے کئی صحابہ جن میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وغیرہ، ایسے سامنے آئے اور اللہ کے نبی کو بیچ میں لے کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ کافر لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکے. بالآخر مسلمانوں کو دوبارہ کامیابی ملی، لیکن جانی نقصان ہوا تھا. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات پھیلا دی گئی کہ آپ مارے گئے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالی اس کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صحابہ کو اللہ تعالی تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ہاں ایک لغزش ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، لیکن وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوبارہ نبی کے ساتھ جمع ہو کر نبی کی مدد کرنی چاہیے. یہاں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہے، یعنی خدا نہیں ہے، یہ مطلب ہے. بس ایک رسول ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ ایک معمولی آدمی ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خدائی کے ساتھ مقابلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. اور جیسے بہت سے رسول آئے، بہت سے انبیاء آئے اور ان سب کو موت آئی تھی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی یا آئے گی. تو آپ کی موت کی خبر سن کر تم لوگ جو لغزش کھا گئے اور تمہارے قدم جو پھسل گئے یہ بالکل صحیح نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اور انبیاء آئے اور ان کی موت ہوئی, بہت سے نبی شہید ہوئے, لوگوں نے ان کو شہید کیا. تو کیا یہ جو آخری نبی ہیں کیا ان کی وفات نہیں ہوگی, کیا ان کی موت نہیں آئے گی؟ تو جیسے اور انبیاء کی موت آئی تھی ایسے ہی ان کی بھی موت آئے گی, اس لیے کہ آپ بھی ایک انسان ہیں اور ہر انسان کو بلکہ ہر جاندار کو مرنا یقینی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں, بہت سے رسول بہت سے نبی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. افئم ماتا, بھلا اگر آپ انتقال کر جائیں, او قتلا یا آپ شہید کر دیے جائیں, افئم ماتا آپ انتقال کر جائیں, مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے پہلے اس کو نقل کر کے یہ بات اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو طبعی موت آئے گی اور آپ طبعی موت سے انتقال کریں گے. افئم ماتا یعنی آپ قتل نہیں کیے جائیں گے, اپنی جو طبعی موت ہے جو ہر انسان کو آتی ہے وہ موت آپ کو آئے گی. افئم ماتا او قتلا, بھلا اگر آپ انتقال کر جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, یعنی نعوذ باللہ مرتد ہو جاؤ گے, یا نعوذ باللہ ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے؟ تو چونکہ احد کے میدان میں صحابہ بھاگ گئے تھے, بھاگنے لگے تھے, اس لیے بھاگنا الٹے پاؤں لوٹنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مارے گئے, شہید کر دیے گئے, تو کیا ہوا؟ وہ تو ایک اللہ کے رسول ہیں, وہ خدا تو نہیں ہے, خدا کو موت نہیں آتی ہے, موت نہیں آ سکتی ہے, رسول کو تو موت کا آنا یقینی ہے. تم دین سے کیا پھر جاؤ گے یا کیا تم کمزور ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں نبی کا جو مشن تھا, نبی کا جو کام تھا, اگر نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی امت کو کام سنبھالنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی انتقال کر جائے تو امت اس کام کو چھوڑ دے اور امت گمراہ ہو جائے, یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. لہذا پہلے ہی اللہ نے آپ کی وفات کی خبر دے دی. اور غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا ہے شروع میں, تو 3ری صدی ہجری, تو اس کے بعد تقریباً اللہ کے نبی 8 سال باحیات رہے, لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی انتقال کر جائے تو لوگ اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں اور پوجا پاٹھ تک بات چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع کر کے حفاظت کا کام کر دیا, بندوبست کر دیا کہ اگر کبھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے, ان کی طبعی موت, تو اس وقت دین سے منحرف نہ ہونا, دین کو نہ چھوڑنا, بلکہ ثابت قدم رہ کر نبی جو دین کو لے کر آئے ان کے دین کو آگے بڑھانا اور اس کام کو آگے بڑھانا تمہاری بڑی ذمہ داری ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی تو بہت سے صحابہ پریشان ہو گئے, حتیٰ کہ بہت بڑے صحابی اللہ کے نبی نے جن سے یہ کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، حضرت عمر کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہوا، اسی لیے حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، خبردار میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ تو جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے ہوئے تھے ایسے ہی آپ اللہ کے یہاں گئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سبت سے بھی بات باہر ہو گئی، صحابہ رو رہے تھے، پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا چاہیے۔ عین اسی موقع پر اگر کسی شخص کو پوری سمجھ آتی ہے تو آپ کے سیدھے ہاتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اس وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، نماز تو وہی پڑھا رہے تھے اور 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی، تو فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر گئے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی اور خوش ہو گئے آپ کی طبیعت دیکھ کر، اس لیے کہ اس وقت آپ پر بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ خوش ہو کر حضرت ابو بکر کہیں دور چلے گئے، تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس وقت نہیں تھے، چاش کے وقت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی تو واپس آئے، سیدھے حضرت ابو بکر کمرے میں گئے، دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے چہرے پر چادر پڑی ہے، تو چادر ہٹا کر پیشانی کو بوسا دیا اور کہا واللہ تبت حیم و میتا، قسم بخدا آپ زندہ تھے تو پاک تھے اور آپ انتقال کر گئے، جب بھی آپ پاک ہیں، دونوں صورتوں میں آپ پاک ہیں۔ بوسا دیا پیشانی پر اور یہ جملہ کہا اور باہر آئے، دیکھا حضرت عمر ہے، تلوار لیے کھڑے ہیں، خبردار کوئی کہے گا تو گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے ڈانٹا ایہا الرجل علی رسلک، اے شخص ہوش میں آؤ، کیا کہتے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر نے یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، تو یہ تقریباً 8 سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی، حضرت ابو بکر نے آج اس کو پڑھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگا کہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ہے، سینکڑوں بار وہ پڑھ چکے ہیں، جانتے تھے، لیکن اتنا بڑا حادثہ تھا کہ ہوش جواب دے چکا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت پوری امت کو سنبھالا ہے، اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر وہاں کھڑے ہو گئے جہاں کوئی نبی کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی نبی کا کام سنبھالنے کے لیے جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ صلاحیت اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا کی تھی۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دین سے پھر جائے، دین سے منہ موڑ لے، اللہ کا تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، ہاں تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان خود اس کا ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ عطا فرمائیں گے، جو شکر گزار ہیں، اور یعنی ہر مومن شکر گزار ہے، ہر مومن جس کا ایمان کامل ہے، عمل کامل ہے، وہ شکر گزار ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ شکر گزار یعنی جو دین سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ہاں جو دین پر قائم رہتے ہیں وہ شکر گزار ہیں، اور ایسے شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نیک بدلہ عطا کریں گے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہ مرے، یعنی کسی جاندار کے لیے ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ نہ مرے، یعنی ہر جاندار مرے گا. وما کان لنفس ان تموت، ہر جاندار مرے گا اور اس کا مرنا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا. کتابم معجلہ، کب مرے گا؟ اللہ نے ایک وقت لکھ رکھا ہے، اسی وقت میں وہ مرے گا. کتابم معجلہ وما کان لنفس، یعنی صحابہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کر کیوں آئے، کہ میدان جنگ میں مرنا ضروری نہیں اور بستر پر بچنا ضروری نہیں. دونوں صورتیں ہیں کہ آدمی اپنے گھر بھی رہے موت آ سکتی ہے، اور میدان جنگ میں موت نہ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 30 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی ہیں اور ہمیشہ میں تلوار کے نیچے ہی رہا، مگر مجھے موت نہیں آئی. آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے، جبکہ میری تمنا تھی کہ میدان جنگ اور میدان جہاد میں مجھے موت آئے. تو موت اللہ نے جنگ کے میدان میں نہیں لکھ رکھی ہے، موت تو اللہ نے لکھ رکھی ہے، جہاں جس کو جیسی موت آنی ہے وہ موت آ کر رہے گی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تعلق سے اگر یہ بات سنتے ہو تو پھر تم دین سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو، یا دین میں کیوں کمزور ہوتے ہو؟ دین میں ثابت قدم رہنا ضروری ہوگا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی جاندار کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. کتاب معجلہ، ایک وقت ہے جو لکھا ہوا ہے، اسی وقت موت آئے گی. اور فرد کی موت، یعنی تنہا ایک شخص کی موت بھی ہوتی ہے، کبھی سینکڑوں آدمیوں کی موت بھی ایک ساتھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لکھتے ہیں کہ سینکڑوں آدمیوں کی موت ایک ساتھ آئے گی. تو سینکڑوں آدمیوں کا مرنا بھی اتفاقی نہیں ہوتا، اور ایک آدمی کا مرنا بھی اتفاقی نہیں ہوتا. جیسے مرتے ہیں ان کا وقت اللہ کے علم میں پورا ہو چکا ہوتا ہے جب ہی موت آتی ہے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم دنیا ہی میں اسے وہ بدلہ دے دیں گے، دنیا ہی سے بدلہ دیں گے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہاں جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم آخرت سے بدلہ دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں اگر اللہ بدلہ دیتے ہیں وہ فانی ہے، وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. اگرچہ اللہ دے رہے ہیں لیکن دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں. اور آخرت میں اللہ جو بدلہ دیں گے وہ بدلہ باقی ہے، اور آخرت میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہوں گی ان کو دو چیزوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک جنت اور ایک اللہ کی رضا مندی. ایک جنت اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ، اور جنت سے بھی بہت بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا مندی اور اللہ کا خوش ہونا ہے. تو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے اس بندے کو جو آخرت کا طالب ہے. اس لیے دنیا طلبی نہ رہے. ہاں اگر صحیح طریقے سے دنیا ملتی ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے آخرت کو چھوڑ دینا یا دین سے پھر جانا یا اسلام میں کمزور ہو جانا یہ صحیح چیز نہیں ہے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دیں گے، یعنی وہ بندے جو آخرت میں اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں وہ سب شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ایسے شکر گزار بندوں کو ضرور بدلہ دیں گے. یہاں تک صحابہ کرام کو کچھ تنبیہ کی گئی، آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں. اس لیے کہ صحابہ سے جو بھول چوک ہو گئی یہ کوئی دنیا طلبی میں نہیں ہوئی. علماء کرام لکھتے ہیں صحابہ کرام جو جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ دنیا کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ وہ اگر مال غنیمت جمع نہ کرتے جب بھی ان کو غنیمت ضرور ملتی. مال غنیمت جمع کرنا بھی کہ زیادہ سے زیادہ ان کا مال جمع کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے کام آئے، اسلام کے کام آئے، اس نیت سے آئے تھے، اپنی ذات کے لیے جمع کرنے کے لیے نہیں آئے. اس لیے کہ اجازت ہی نہیں تھی کہ اپنی ذات کے لیے آدمی براہ راست کوئی چیز لے لے، ساری چیزیں جمع کر کے نبی کے پاس پہنچانی ضروری تھی اور نبی مجاہدین میں اس کو تقسیم کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے لڑائی لڑی ہے. یعنی بہت سے نبی میدان جنگ میں آئے ہیں، جہاد انہوں نے کیا ہے. انبیاء کرام کی تاریخ میں یہ بات ہے، ان کی سیرت میں لکھی ہوئی ہے. تو انبیاء کے ساتھ، انبیاء کو جو ماننے والے نیک لوگ اللہ والے تھے وہ نبیوں کے ساتھ لڑے ہیں اور ان پر حالات بہت سخت آئے تھے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے، بزدل نہیں ہوئے، سست نہیں ہوئے، دشمنوں کے سامنے دبے نہیں، وہ بالکل ڈٹ گئے دشمنوں کے مقابل، بالآخر وہ کامیاب ہو کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالات تو آئیں گے، جیسے غزوہ احد میں تمہارے ساتھ حالات آ گئے، تو حالات پر قدم جمانا ضروری ہے. قدم کا ڈگمگانا اچھی چیز نہیں ہے کہ قدم ڈگمگا جائیں. اگر قدم ڈگمگا جائیں گے تو پھر اسلام تو باقی رہے گا لیکن مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی ہیں ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے، یعنی ان کے صحابہ نے لڑائی لڑی ہے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ ہمت نہیں ہارے اللہ کے راستے میں جو تکلیف ان کو پہنچی اس سے. اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں ان کو جو تکلیف پہنچی تھی اس سے وہ ہمت نہیں ہارے. وَمَا ضَعُفُوا، اور کمزور نہیں پڑے. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور دبے نہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. لہذا جنہوں نے، جن صحابہ نے اپنے اپنے نبی کا ایسا ساتھ دیا تھا، ذرا ان کی سیرت پڑھ لو اور تم بھی کافروں کے سامنے مت دبو اور ان سے ہمت نہ ہارو اور وہاں عاجز اور بے بس نہ ہو جاؤ. تم وہاں اپنا جو ایمان ہے اور ایمانی جو قوت ہے اسے مضبوط سے مضبوط کرو، اللہ کی مدد انشاءاللہ آ کر رہے گی. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وہ عملاً کمزور کیا ہوتے، زبان سے بھی کوئی جملہ ایسا نہیں نکلا جس کی وجہ سے کمزوری ظاہر ہو رہی ہے. عملی اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں ان کی زبان سے بھی کہ اچانک اتنا بڑا دشمن آ گیا ہے سر پر، ہم کیا کریں، کیسے ان سے مقابلہ کریں، اور اس وقت ہم مارے جائیں گے، ایسا کوئی بزدلانہ جملہ ان سے نہیں نکلا. ان کی کیا بات تھی؟ وہ بس دعا کر رہے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگار دشمن ہمارے سامنے ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کئی باتیں بتا رہے ہیں. ایک تو جو بھی جب بھی کچھ ناکامی ہوتی ہے ضرور ہماری خطاؤں کا دخل ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ ہمارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے، اور پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے وہاں اس وقت بھی کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت بھی غلطی ہوئی ہوتی ہے، پیچھے سے خطائیں ہیں، اب بھی خطائیں ہیں، لہذا وہ کیا کہا کرتے تھے، ان کی دعا کیا تھی؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں تھا ان کا کہنا مگر یہی، کہنے لگے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتی ہو گئی اس کو بھی بخش دیجئے، یعنی اب جو زیادتی ہو گئی اس زیادتی کو بخش دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دیجئے، اس لیے کہ مٹھی بھر جماعت ہوگی، اللہ تعالیٰ قدم جما دیں گے تو بڑے سے بڑے لشکر سے لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے دوسرے پارے کے آخر میں واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، کہ حضرت طالوت بادشاہ کا ایک کمانڈر، یعنی اس کے ایک فوجی تھے، کمانڈر تو بادشاہ ہی تھا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ لشکر کے لوگ کتنے تھے؟ صرف 313، اور دشمن کی فوج 100,000 کی تھی. 313 گئے اور لڑے اور کامیاب ہو گئے، اور وہاں یہ کہا کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے اللہ خود سمجھا رہے ہیں، کہ اللہ سے ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے میں، کام میں ہم سے جو زیادتی ہو گئی اسے معاف کیجئے، اور ہمارے قدم جما دیجئے. وَانْصُرْنَا لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور قوم کافرین پر، کافروں پر ہماری مدد، یعنی ہمیں مدد نصیب فرمائیے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ، پس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے بدلہ دیا، مال غنیمت اللہ نے دیا، یا جو بھی اللہ بدلہ دینا اس وقت چاہے ہیں اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے وہاں بدلہ دیا. وحسن ثواب الاخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ دیا. دونوں باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا، بہترین نہیں کہہ رہے ہیں، کہ دنیا کا بدلہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اور آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور آخرت کا بہترین بدلہ اللہ نے دیا، اس لیے کہ آخرت کا بدلہ فانی نہیں ہے، دائمی ہے، باقی ہے، لہذا اللہ جو بدلہ دیں گے وہ ہمیشہ رہے گا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی جو نیک کام کرتے ہیں، نبیوں کے طریقے پر رہ کر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. لہذا ہمارا شیوا بس نیکی کا ہونا چاہیے، عبادت اور بندگی کا ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اس سال کی آخری تفسیر ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پیارے حبیب علیہ السلام کی اس امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما، ہم سب کو دنیا میں معاف فرما اور آخرت میں معاف فرما.